الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وَأَخَذْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ نشست میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا تھا. اس آیت نمبر 46 سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا بیان شروع ہوا ہے اور اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشرکین مکہ کے درمیان میں رہ کر ان کے سامنے دعوت توحید پیش کر رہے تھے، ان مشرکین کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ اللہ کو ایک یتیم ہی ملا کہ جس کو اللہ نے اپنی نبوت عطا کی. معاذ اللہ، یہ مشرکین نے کہا، اور کہتے کہ اللہ کو طائف سے یا مکہ سے کوئی سردار نہ ملا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نبوت سے سرفراز فرماتا. ان کی اس بات کے رد کے لیے اور ان کی عبرت اور سبق آموزی کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ واقعہ قرآن حکیم نے اس مقام پر بیان کیا ہے. گو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش جو جاری تھی فرعون اور آل فرعون سے، یہ ذکر کئی مرتبہ اور سینکڑوں آیات میں قرآن حکیم میں آیا ہے اور ہر مقام پر اس کی اپنی ایک حکمت ہے. یہاں حکمت یہ بیان کی گئی کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو جو اپنی دولت کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی عبرت کے لیے اس مقام پر اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جو فرعون کے دربار میں بھی گئے، اس کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی، اللہ کے دلائل و نشانی و معجزات بھی انہوں نے پیش کیے، اس واقعے کو نقل کیا گیا. ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال، پس انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا. ایک تو معبود حقیقی اللہ، اس کا تعارف بھی کرا دیا، رب العالمین تو وہ ہے، اور نمبر دو یہ بات پچھلی نشست میں بھی بیان کی گئی تھی کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وہ صرف ماسز کے لیے، عوام الناس ہی کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ پیغمبروں کی دعوت وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی ہوا کرتی ہے. مزید برآں وہ وقت کے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دعوت توحید پیش کرتے ہیں اور ان کے ظلم اور ستم جو وہ لوگوں پر ڈھاتے ہیں اس کو بھی وہ چیلنج کیا کرتے تھے. یہ آج ہمارا تصور ہے، شاید جو کہ غلط ہے، کہ اسلام بھی چند رسومات کا نام ہے، چند اعمال کو انجام دینے کا نام ہے. ہم نے اگر نماز صحیح طریقے پر ادا کر لی، بچے کی ولادت پر ہم نے عقیقے کا اہتمام کر لیا، باقی سب کچھ نکاح کے موقع پر خرافات بھی کی، فضولیات بھی کی، مولوی صاحب سے ہم نے نکاح بھی پڑھوا لیا، رمضان شریف کے ہم نے روزے رکھ لیے، اس کے بعد ہم فارغ. یہ تصور اسلام کا نہیں، یہ ہمارا تصور ہے. اسلام تو اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام تو زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور اسلام اپنی اقامت اور نفاذ کی جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، دو تین نشستوں میں ہم نے کلام اس پر تفصیل سے کیا تھا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ جو آج ہمارا تصور ہے صاحب، یہ سب چلتا ہی تو سیاسی مسائل ہے، تو حکمرانوں کی باتیں، یہ اسلام کا تصور نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی حاکم ہے، حاکمیت بھی اللہ کی ہوگی. آگے ذکر آئے گا اس سے خدائی کا یا رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، رب تو رب العالمین ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، معبود بھی وہ اور حاکم بھی وہی ہے. یہ تصور آج امت کے دماغوں سے نکل چکا ہے. آج لوگ کہتے ہیں سیاسی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ریڈیکل اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. غلط بات ہے بھائی. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اس کی زمین پر اس کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اور کچھ لبرل قسم کے لوگ اور ان کے زیر تحت عام مسلمان کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. یہ تو سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ریڈیکل اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تصور غلط ہے. اسلام اسلام ہے، نہ کوئی پولیٹیکل اسلام، نہ ریڈیکل، نہ ایکسٹریمسٹ اسلام. اسلام از اسلام وہ کہ جو رب نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں رہنمائی عطا کی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے. حاصل کلام، پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہے جو وقت کے حکمرانوں کو بھی چیلنج کرتی ہے. وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ لوگ اس پر ہنسنے لگے. معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے. یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ دو بڑے معجزات جن کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے وہ کیا ہے، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور وہ عصا جو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتا تھا. معروف باتیں ہیں. اور یہ بھرے دربار میں پیش کر چکے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرعون اور اس کے دربار کے لوگوں کی سٹی گم ہو چکی ہے. مگر کیا کریں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، باطل کو اپنے باطل کے دفاع کے لیے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو کبھی وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ حق پیش کرنے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، کبھی وہ باطل پرست حق پیش کرنے والوں کو طرح طرح کے القابات سے جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے ان کی حیثیت کو گرایا جائے اور کم کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس مقام پر قرآن نے کہا فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان نشانیوں کے حوالے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، مذاق میں اڑانے لگے، جادو ہی کہنے لگے، معاذ اللہ. آگے ذکر بھی آ جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ تو معجزات تھے، مگر اس دور میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، جادو سب سے بڑا فن سمجھا جاتا تھا، اور اسی فن کے جاننے والے کو سب سے بڑا عالم بھی سمجھا جاتا تھا. کمال ہے تو اس کے پاس کہ جو جادو ٹونا کر کے دکھا دے. تو انہوں نے مذاق اڑا کہ ہاں یہ بھی کوئی جادو پیش کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ رب تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات نشانیوں کے طور پر پیش کیے. وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختیھا، اور ہم نے کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی. دو بڑی بڑی نشانیاں تو یہی تھیں، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا کا معاملہ، دیگر اور نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں ان کو. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں، اس کے آخر میں 9 آیات، 9 نشانیوں کا ذکر ہے. ان 9 میں سے 2 تو یہی معروف ہیں جن کا ابھی بھی ذکر ہوا، چمکتا ہاتھ اور عصا. 7 وہ ہیں جو کچھ کیفیات اللہ نے ان پر طاری کی، جن کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں آتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں آتا ہے. دو تین باتوں کا ذکر کروں گا آپ کو یاد آ جائے گا. ان کے کھانے پینے میں مینڈک نکل آتے تھے، ان کے کھانے پینے میں خون نکل آیا کرتا تھا، ان کے اناج میں جوئیں پیدا ہو جایا کرتی تھی، ان کی فصلوں پر ٹڈی دل حملے کر دیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت سورہ اعراف، سورہ آراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں وہاں 7 قسم کی نشانیوں کا ذکر ہے. 7 وہ اور یہ 2 کا ذکر بار بار آتے. کل 9 نشانیاں یکے بعد دیگری اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو دکھائی. آل فرعون کی بات ہو رہی، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، کی جا چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں. یہ وہ قوم جو پیغمبروں کو ماننے والی قوم تھی مگر اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، ان میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور یہ قوم بنی اسرائیل ابھی غلام ہے فرعون اور آل فرعون کی. ان کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلانا، یہ بھی ایک مقصد اور مشن تھا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجے جائے جانے کا. 7 سال فرعون کے سامنے حق پیش کیا جائے، آل فرعون کے سامنے دعوت توحید پیش کی جائے، یہ بھی مشن تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. البتہ ان کے سامنے، ان آل فرعون کے سامنے یہ نشانیاں پیش ہوئیں مگر انہوں نے مان کر نہ دیا. قرآن کہتا ہے آگے، وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختیھا، اور ہم نے کوئی نشانی نہیں ان کو دکھائی مگر وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی. واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ رجوع کریں. یہ مشکلات آتی رہی اللہ کی طرف سے، کبھی اناج میں جوئیں پڑ گئیں، کبھی اور کوئی مصیبت آ گئی، کبھی اور کوئی مشکل ان پر آ گئی، تو مقصد کیا ہوتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف. یہ بھی قرآن کا ایک بڑا قیمتی بیان ہے، بدلتے حالات میں کسی فرد پر بھی اور کسی قوم پر بھی مشکلات اگر آتی ہیں تو ان میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اللہ کی طرف لوٹیں اور پلٹیں. جیسے سورہ روم آیت نمبر 41 میں قرآن حکیم میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا, لوگوں کے کرتوتوں اور برے اعمال کی وجہ سے خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف. جب آدمی مشکل کے اندر ہوتا ہے, پریشانی کے اندر ہوتا ہے, تو دل اس کا نرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب جب پیغمبروں کو بھیجا, سورہ آراف کی آیت نمبر 93 میں بھی اس کی تفصیل ہے, جب جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو اللہ نے کہا اخذناہم, ہم نے ان کو پکڑا ذرا تکالیف کے اندر, مشکلات کے اندر, تاکہ وہ پلٹے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. یہاں بھی کہا جا رہا ہے نشانی بار بار اللہ نے دکھائی کیوں, اور پھر اللہ نے پکڑ میں بھی مبتلا کیے, وقتی طور پر عذاب بھی چھوٹے چھوٹے ان پر آئے, لعلہم یرجعون, تاکہ لوٹیں. مگر لوٹتے تو کیا, یہ کیا کہتے ہیں قرآن نے آگے کہا وقالوا, اور ان لوگوں نے کہا, آل فرعون ان لوگوں نے کہا, یا ایہ الساحر, اے ساحر اے جادوگر, معاذ اللہ, ساحر جادوگر کو کہا جاتا ہے. اہل علم نے ایک رائے یہ بھی بیان کی ہے کیونکہ ان لوگوں کے ہاں سحر یعنی جادو ٹونا بہت بڑا فن تھا اور بہت بڑا علم تھا, تو وہ اپنے کسی بڑے کو بھی ساحر کہا کرتے تھے. مثبت انداز میں ان کے ہاں جادو ٹونا بہت بڑا فن اور علم تھا, اور جس کے پاس ہو تو اسی کو وہ صاحب علم اور اسکالر اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے تھے. وہی انداز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختیار کیا, حالانکہ غلط بات ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ اللہ کی طرف سے معجزات و نشانیاں ہیں, مگر ان کا معاملہ کیا ہے, یہ معاذ اللہ جادو ہی سمجھ کر ان کو الساحر یعنی جادوگر کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. وقالوا یا ایھا الساحر, اور انہوں نے کہا کہ اے ساحر اے جادوگر, ادعو لنا ربک, اپنے رب سے دعا تو کر, بما عہد عندك, اس عہد کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے, تم کہتے ہو تم اللہ کے پیغمبر ہو, تمہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے, چلو پکارو اس کو, مانگو اس سے, تم اس کے عہد میں ہو, اننا لمہتدون, بے شک ہم ہدایت پالیں گے. ذرا تکلیف تو دور ہو جائے, ذرا پریشانی دور ہو جائے, ہماری مصیبت دور ہو جائے, آنے والا عذاب ٹل جائے, ہم تمہاری بات کو مان لیں گے, تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب, پھر جب ہم نے اس عذاب کو ہٹا دیا, اذا ہم یمکثون, تو اچانک وہ عہد کو توڑ گئے. یہ تھا ان کا معاملہ, ذرا تکلیف اللہ نے دور کر دی, پریشانی اللہ نے دور کر دی, مصیبت اللہ نے دور کر دی, پھر وہی حرکتیں ہیں, پھر وہی انداز ہیں, وہی پھر نافرمانیوں کے معاملات ہیں. یہ تو ہے آل فرعون کا مسئلہ. تنہائی میں بیٹھ کر ہم بھی سوچیں, جب ہماری بھی گوٹ پھنستی ہے تو کون یاد آتا ہے, اور جب اللہ نکال دیتے پھر کیا ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. مشرکین مکہ کے بارے میں ایک مثال قرآن میں کئی مرتبہ یہ سب کو یاد ہوگی, سورہ عنکبوت میں بھی ہم نے پڑھی کہ جب ان کی کشتی سمندر میں بھور میں پھنسی تو کون یاد آتا, نہ لات نہ منات نہ عزہ, کون ہے, ایک اللہ یاد آتا. اور جب اللہ بچا کر خوشی کے پڑھ لے آتے پھر کیا ہوتا, اذا ہم یشرکون, پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے. وہ مشرکین کا طرز عمل, یہ آل فرعون کا طرز عمل. الحمدللہ مسلمان ہے, مگر یہ قصے تھوڑی جو قرآن بیان کر رہا ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان معاملات کے حوالے سے. آج جب ہماری کوئی گوٹ پھنستی, ٹھیک ہے مشکل میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے, کوئی ہمیں آنا نہیں چاہیے, لیکن جب اللہ راحت عطا فرماتے تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے. اور اللہ نے کہا مشرکین مکہ کو, تمہارا کیا خیال ہے, آج تمہاری گوٹ پھنسی ہوئی نکل گئی, تم سمندر سے بچ کر خشکی پر آ گئے, اور تم اللہ کو بھلا دو, تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ, تو کیا اللہ تمہیں دوبارہ خشکی میں سے سمندر میں لے جانے پر قادر نہیں, وہاں بھور میں پھنسانے پر قادر نہیں, اور کیا اللہ سمندر میں تمہیں کوئی عذاب دے گا, اللہ خشکی پر تمہیں عذاب نہیں دے سکتا, خشکی میں تمہیں دھسا نہیں دے سکتا, یہی تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں. تو ہم بھی دیکھیں اللہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ نہیں, مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. مشکل بھی آئی تو اس کے حکم سے آئی, اور اللہ نے دیا ہوا مان لیا تو اس میں میرا کیا مسئلہ, اللہ کا تھا اللہ نے واپس لیا, اللہ دی ہوئی جان واپس لینا اس کی جان ہے, میرا اور آپ کا کیا تھا, اس میں کوئی اعتراض کا سوال پیدا ہوتا ہے یا کوئی بحث کا سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ اولاد دے کے واپس لے لے, اللہ نے دی تھی, اللہ مال دے کے واپس لے لے, اللہ نے دیا تھا, اللہ صحت دے کے واپس لے لے, اللہ نے دیا, میں کون ہوں اس پہ چوچرا کرنے والا, ہاں میں اس کے حکم پر راضی رہوں تو یہ میرے لیے اجر ہے, میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں یہ میرے لیے اجر کا باعث بن جائے گا, یہی میرے سعادت کی بات ہے, میں ہوں کون چوچرا کرنے والا. رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم, تو کیسا, میں کون ہوں اس پہ اعتراض کرنے والا. اللہ کا حکم جو چاہے سو کرے, مال دے کے واپس لے, اس نے دیا اسے ہی واپس لیا, اولاد دے کر واپس لے, بڑی بات ہے, بڑا حادثہ سانحہ ہے, مگر کیا کروں اسی کا ہے, اور وہ مجھے بھی موت دے دے تو دے دے اسی کا حکم ہوگا, اسی نے جان دی وہی واپس لے گا. یہ ہے یقین, یہ ہے ایمان, جس کے نتائج بھی سامنے کے آتے ہیں. بدلتے حالات میں آدمی باوقار رویے پر رہتا ہے, چیختا چلاتا نہیں ہے اور واویلی نہیں مچاتا, کوئی کلمہ کفر زبان پر نہیں لے کر آتا, بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس پہ قائم رہے گا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا, اور نعمت ملے گی تو اکڑے گا نہیں. جیسا آگے فرعون کا ذکر آ رہا ہے, یہ سارا کچھ تو میرا ہے, یہ سارا کچھ تو میرا ہے, یہ ساری نہریں تو میں نے جاری کی ہیں, یہ سارا نظام تو میں نے بنایا ہے. نہیں, مؤمن کو ملے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. سلیمان علیہ السلام کو کتنا عطا ہوا اور کیا کہتے ہیں, لیا بلوانی, یہ تو میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے, یہ تو میری آزمائش, میرا امتحان ہے کہ آیا میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اور صبر ایوبی مشہور ہے, اللہ چاہے تو 18 برس اپنے ایک پیغمبر کو بیماری میں مبتلا کرے اور وہ اتنا صبر کریں کہ صبر ایوب قیامت تک مشہور ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ کے پیغمبر جلیل قدر ہستیوں, ان پیغمبروں کی زندگیوں میں شکر اور صبر کے دونوں واقعات موجود ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون, جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو اچانک وہ لوگ عہد کو توڑ گئے. مطالعہ قرآن تو آج ہی ہم روکتے ہیں, پچھلے جمعے ایک بات عرض کی تھی اسی کے تسلسل میں کچھ اور ہونے لگا ہمارے ملک کے اندر, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں دین کی رہنمائی کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائیں. قصور کا واقعہ, اس پر سارے تفسرے بھی ہمارے سامنے آ گئے, اور اب لگتا ہے کہ کچھ اور مقاصد بھی اس واقعے کے پیچھے تھے. بہت سے لوگوں نے اس سے کچھ پولیٹیکل مقاصد بھی حاصل کرنا چاہے ہیں, اور کچھ این جی اوز نے اپنے ناپاک عزائم کو مزید آگے بڑھانا چاہا ہے. اور اگر کھلے الفاظ میں عرض کروں تو اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ بچوں کے اسکول کے سلیبس کے اندر سیکس ایجوکیشن کو شامل کر دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, دیکھیں کتنا بڑا شیطانی دماغ ہوتا ہے پیچھے. حالانکہ مردان نے بھی 4 سال کے بچے کو مار دیا گیا زیادتی کر کے, اور اسی قصور کے آگے پیچھے علاقوں میں 10 کیسز اور ہو چکے ہیں, اور یہ کیسز کی لائن لگی ہوئی ملک کے اندر. اللہ اپنے زمان میں رکھے ہمارے بچوں کی, ہماری پوری نسلوں کی حفاظت کرے. لیکن اس واقعے سے چند ظالموں نے کیا چاہا, بل بھی سنا کے پاس ہو رہا ہے کوئی, یہ ہو چکا, سیکس ایجوکیشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ظالم, یہ بدبخت, یہ ان معاشروں سے جہاں غیرت نام تھا, جس کا گئی تیمور کے گھر سے, اس کی برسیاں بھی ہو چکی, 40 سے تو کب کے ہو چکے, اس معاشرے میں گندگی کس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, وہاں سے اٹھا کر یہ گندا نعرہ سیکس ایجوکیشن کا, معاف کیجئے گا مجھے دہرانے پڑ رہے الفاظ, وہ تعلیم اب ہمارے اسکول کے بچوں کو دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس میں پائیدار بات کیا جو دین کی بنیادی رہنمائی میں چاہتا ہوں آپ کے میرے سامنے رہے. حیا کس قدر اہم شے ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو, جب حیا گئی تو جو کرو گے وہ کم ہوگا, یہ کیسز بھی کم, اس سے آگے گندگی تم دیکھو گے. استغفر اللہ, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو, یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. قرآن ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون میں 18 پارے کے آغاز میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا تذکرہ ہے, وہاں ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نکاح کا پاکیزہ بندھن کیا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی روایت میں, اے نوجوانوں, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. یہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, ورنہ شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو تو حیا کا جنازہ نکلے گا, پھر جو چاہو گے تم کرو, جو کرو گے وہ کم ہوگا. نکاح کو ہمارے دین نے آسان بنایا, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, لیکن بارہا جمعے کی تقاریر میں اور جمعے کے بعد یا نکاح کی محافل میں وہ ذکر آتا ہے کہ نکاح کو ہمارے دین نے آسان کیا ہے. ہم لوگوں نے ظلم کیا اور نکاح کو مشکل بنایا, نکاح ہوا پاکیزہ بندھن ہوا مشکل تو زنا کے راستے آسان ہو گئے اس معاشرے کے اندر. اور یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے مسلم شریف میں, آنکھ بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتا ہے, دل بھی زنا کرتا ہے, زبان بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, پیر بھی زنا کرتا ہے. نامحرم کو بری نیت سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے, ایسی باتوں کو سننا جس سے یہ جذبات بھڑکے اور غلط جگہ استعمال ہوں, ان باتوں کا سننا یہ کان کا زنا ہے, دل میں نامحرم کا خیال لا کر تصورات بڑھانا یہ دل کا زنا ہے, زبان سے ایسی باتیں کرنا کہ جس سے جذبات بھڑکے اور کہیں اور غلط جگہ استعمال ہوں, یہ زبان کا زنا ہے. ہاں, نامحرم کو ہاتھ سے چھونا نامحرم کو ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پیروں سے چل کر ایسے مقامات پر جانا کہ جو اس عمل تک لے جا سکتے ہوں یہ پیر کا زنا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، جو ایجوکیشن کے نام پر ہمارے یہاں گندگی کی انتہا ہو رہی اور کس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، کالجز کا حال دیکھ لیجئے، یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیجئے، میڈیا کے 70 چینل جو گندگی دکھا رہے ہیں وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جس طرح کے شو صبح دکھا کر پوری قوم کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور جس طرح کے ڈرامے اور ناچ گانے دکھا کر یہ غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور اس حوس کو ابھارا جا رہا ہے، جو کہاں کبھی کسی بچی کی زیادتی پر جا کر حوس پوری ہوتی ہے اور پتنی کہاں جا کر کبھی کوئی حوس پوری ہوتی ہے۔ یہ سارے جو گندگی کے دھندے چل رہے ہیں ہمارے، اور دھڑلے سے چل رہے ہیں۔ اب تو یہ باتیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میاں کس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، کون سی باتیں کر رہا ہوں، کو ایجوکیشن کے بغیر گزارا کیسے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کو گھر سے باہر نہیں لائیں گے تو سسٹم کیسے چلے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کر یہ باتیں آتی ہیں۔ نہیں نہیں ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یہ دے آر میچور انف ٹو بی ٹاٹ سچ تھنگس، یہ اتنے میچور ہو چکے اب ان کو سیکس ایجوکیشن پر، استغفر اللہ رب من کل ذنب و توب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب و توب الیہ، اس کے لیے بل لایا جا رہا ہے اور اب یہ ڈسکشن ہو رہے ہیں۔ چہ جائے کہ یہ بتایا جاتا کہ اسلام نے عفت کی حفاظت کے لیے کیا تعلیم دی، اسلام نے حیا کے تعلق سے کیا رہنمائی دی، اسلام نے نکاح کے تعلق سے کیا رہنمائی دی، اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں کیا کہا۔ سورہ نور آیت نمبر 31، مردوں کو بھی تعلیم نگاہوں کو نیچا رکھو حفاظت کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 31، عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، اس کو نیچا رکھو حفاظت کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32، ایک عورت کو نامحرم سے کلام کرنا پڑ جائے تو بس ضرورت کی بات کرے، ضرورت کی بات کے سوا زبان میں کوئی ایسی نرمی بھی اختیار نہ کرے کہ کسی بد باطن کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہم پڑھ چکے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اس کی اصل ذمہ داری گھر کے اعتبار سے ہے، باقی ضرورت ہو تو باہر نکلے گی، پھر حجاب کا حکم آئے گا۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر قرار دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں نبی کی بیویوں کے بارے میں علیہ السلام، صحابہ کرام جیسے عظیم اور پاکیزہ لوگوں کو کہا نبی کی بیوی سے کچھ پوچھنا ہو، کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، فاسألہن من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان نبی کی بیویوں کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، امت کے مردوں میں سے پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے۔ سورہ عذاب آیت نمبر 59، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، باہر نکلے مراد تو اپنے اوپر سے اپنے گھونگھٹ کو لٹکا لے، بڑی چادر جلباب بڑی جس سے پورا جسم چھپ جائے، اوپر سے لٹکانے میں امت کی عظیم ترین اکثریت علماء کی متفق ہے کہ اس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم، کہاں پڑھائی جا رہی، دینی ایجوکیشن دو نا لوگوں کو۔ چہ جائے کہ ظالموں کا کوئی بدبخت ہے، وہ قادیانیوں سے ہمدردیاں رکھ کر غیروں کے کہنے پر ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں تبدیلیاں کرنے میں تل جاتا ہے، اور اب یہ این جی اوز بیٹھی ہوئی ہیں جن کی فنڈنگ آتی ہے ان ظالموں کی جیبوں کے اندر، جن کی تجوریاں بھرتی ہیں، یہ اس ایجوکیشن کے لیے میں استعمال نہیں کر رہا، وہ بل لانے پر تل جاتے ہیں، پنشمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اسلامی سزاؤں کو بیان کرو کہتے ہیں ظالمانہ، استغفر اللہ، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے زانی کی سزا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی، سورہ نور آیت نمبر 2، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کروڑوں کی سزا اس کے لیے، اور قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی جماعت مشاہدہ کرے جب یہ سزا کا نفاذ ہو رہا ہو۔ باقی تفصیل ہے، سخت سزائیں ہیں تو شہادت یعنی گواہی کا معاملہ بھی کڑا ہے، دو نہیں چار گواہ چاہیے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر، مگر جرم ثابت ہو تو سزا کا نفاذ علل اعلان ہونا چاہیے۔ یہ غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کروڑوں کی سزا ہے، سورہ نور آیت نمبر 2۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اور 14 صدیاں گزر گئیں، چند ہی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، کیوں؟ شہادت گواہی کا معاملہ اتنا کڑا ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں مل سکتی اسلامی شریعت کے اندر، لیکن ثابت ہو جائے تو دی جائیں گی۔ ایران کی ایک ویڈیو میں نے 1997 میں دیکھی, آج کتنے سال ہو گئے, 20 سال سے اوپر ہو گئے. 1997 وہ ویڈیو دیکھا, 25 منٹ کا ویڈیو تھا, رجم کی سزا دی جا رہی تھی, 3 منٹ کے بعد پسینے چھوڑ گئے, ہمت نہیں تھی دیکھنے کی. یہ مقصد ہے, ایک ہو تو کروڑوں کا عبرت حاصل ہو اور کروڑوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے. یہ زنا پر سزائیں ہیں, اگر آپ کو چوری کی سزا کا بھی پتا ہے, آپ کو ڈاکوؤں کی سزا کا بھی پتا ہے, آپ کو قاتل کی سزا کا بھی پتا ہے, یہ سزائیں شریعت نے دیں تاکہ اگر کوئی لاتوں کا بھوت بنی جائے اور باتوں سے نہیں مانتا تو پھر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اس کے خلاف, ایک کے خلاف, دو کے خلاف, تین کے خلاف آپریشن ہو. اور آج یہ اگر 21 کروڑ کا ملک ہے اور یہ 70 چینلز کو دنیا جہاں کی گندگی دکھانے کی اگر اجازت ہے تو پھر ان 70 چینلز پر ایک ہفتے یہ سزا اگر کسی کو دی جائے تو دکھائی جائے. مجھے بتائے کوئی مائی کا لال کس کی جان پھر محفوظ نہیں رہتی, کس کی آبرو محفوظ نہیں رہتی. مگر آج کیا ہے, آج سارے دھندے ٹی وی پہ دکھا دیے گئے, سزا کی بات ہی نہیں. بس 70 سال میں کچھ نے تو جرائم کیے کہ نہیں کیے, ہم سب کو بتائیں کتنوں کو سزا دی ہم نے. اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, وہ جی کوٹری میں سزا دے دی 150 کے قاتل کو, کس کو عبرت ہوئی؟ 100 کے قاتل کو سزا دے دی, کتنے بڑے ظالم اور جابر 100 بندے مار دیے, کس کو عبرت ہوئی؟ عبرت ہوئی کسی کو؟ کالی کوٹری میں رات کو 4 بجے لٹکا دی, کس کو عبرت ہوئی؟ لٹکاؤ علی الاعلان تو پھر پوری قوم کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی. یہ بنیادی چند تعلیمات ہیں. نکاح کا آسان کیا جانا, مرد و عورت کے اختلاط کو روکا جانا, زنا کے راستوں پر پابند. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, سورہ بنی اسرائیل میں, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کرنا تو بڑی بات ہے قریب بھی نہ جاؤ. یہ سارا کچھ بے حیائی کا دھندا تو چل رہا ہے, یہ فوش لٹریچر, یہ پورنوگرافی اور یہ سارے گندے فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, شوز, ان سے سارا بھڑک رہا ہے معاملہ. اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میرجز کی کتنی تعداد بڑھ چکی, ایک ایک گلی کے کونے پہ عشق و محبت کی داستانیں چل رہی, ہر ہر کونے پر گلی پہ لیلا مجنو کی داستانیں چل رہی, بھاگ بھاگ کے کورٹ میرجز ہو رہے, گھر کو چھوڑا جا رہا ہے, سارے فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور اب یہ کہا جائے کہ ان کو سیکس ایجوکیشن ہم سکھائیں گے, واٹ ڈز اٹ مین؟ دے وانٹ ٹو لیڈ ٹوورڈز دی فری سیکس سوسائٹی, آزاد ہو جا پر ہر چیز, اینڈ ریزلٹ اس کا وہی. یہ ہے جو بند باندھنے کی ضرورت ہے, تباہی تو آ چکی ہے سامنے ہمارے, لیکن کل جو ہے وہ کیا ہم کریں گے, کس طرح بچیں گے, اللہ اپنے زمان میں رکھے. تو یہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, ہمارے یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے, اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دے. ہماری بیٹیاں کہاں پڑھ رہی ہیں, ہماری بچیاں کس ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, آج ہمارے گھروں میں بیٹیوں بہنوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے, آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر کیا ماحول ہوتا ہے, آج ہمارے گھر کی اسکرین پر کیا کچھ چل رہا ہے, آج ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین پر کیا کچھ چل رہا ہے. یہ ہمارا جرم ہے, یہ ہمارا جرم ہے, اس جرم کی اصلاح مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اور اجتماعی سطح پر شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرو, شریعت کے نفاذ, کھڑا کوئی نہیں ہو رہا, وہ اس دھرنے کے چکر میں, اس کو سیٹ چاہیے, اس کو وہ چاہیے, کسی کو پیسے چاہیے. اللہ کی شریعت کتنے لوگ لینا چاہتے ہیں؟ جب تک وہ شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے, یہ جان مال عزت آبرو جا سکتی ہے, محفوظ نہیں رہ سکتی. میرے رب کی تعلیمات میں ہی حکمت ہے, میرے رب کی تعلیمات میں ہی مقاصد ہیں, اور میرے رب کی تعلیمات میں ہی سکون ادھر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ ہمیں شریعت پر جہاں ہم فوری عمل کر سکتے ہیں عمل کی توفیق دے. یہ پردے کے احکامات, یہ حجاب کے احکامات, یہ نکاح کو آسان کرنا, یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ, یہ فحش قسم کے لٹریچر کو, پورنوگرافی کو اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنا, یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے فوراً. اور پھر یک زبان ہو کر کھڑے ہو کر اس رب کی دھرتی پر رب کے شریعت, اس کے حکم کے اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے, تب یہ مسائل حل ہوں گے. ورنہ آج ایک کیس پر پورا اٹھا دیا انہوں نے آسمان, کیسز تو روز ہو رہے ہیں, حل یہ نہیں ہے. حل ہے پائیدار کے شریعت کا نفاذ ہو, جہاں فوراً عمل کر سکتے فوراً عمل کیا جائے, اور پھر اجتماعی سطح پر اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. اسی میں ہمارے لیے آسانی اور راحت ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.